درسِ قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیرِ قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ وانا الیہ راجعون.
ہم دو نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی بے اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 جس کے حوالے سے قدر تفصیلی گفتگو پچھلے درس میں ہو چکی ہے, لیکن چند اختتامی باتیں باقی رہ گئی تھیں, اس لیے آج کے درس کا آغاز بھی میں اسی آیت کریمہ سے کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہی تو ہیں, آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے, کیا اگر آپ وفات پا گئے یا آپ شہید ہو گئے تو تم الٹے پاؤں واپس چلے جاؤ گے؟ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. اور جو لوگ الٹے پاؤں واپس چلے جائیں گے وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اور ان قریب اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو. ہمارے لیے اللہ کے بعد سب سے بڑی نعمت, ہمارے لیے کا مطلب یعنی سب مسلمانوں کے لیے, اس صدی کے ہوں پہلی صدی کے یا دنیا کی کسی آخری صدی کے مسلمان, سب کے لیے سب سے بڑی نعمت وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور نسبت اور قرآن کریم. حضور سے بڑی نعمت انسانوں میں ہمارے لیے کوئی نہیں ہے, اور ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر انسان سے زیادہ, ہر رشتے سے زیادہ, ہر تعلق سے زیادہ, ہر شخصیت سے زیادہ محبت رکھے. جب تک ایسا نہیں کرتا تو اس وقت تک اس کے ایمان کو کامل نہیں سمجھا جائے گا. اور آپ کی محبت کا مطلب کیا ہے, آپ کی محبت کی نشانی کیا ہے, آپ کی اتباع, آپ کی غلامی, اس دین سے محبت جو آپ لے کر آئے, اس قرآن سے محبت جو آپ لے کر آئے, اور اس شریعت سے محبت جو آپ لے کر آئے, اور آپ کی سنتوں سے محبت, آپ کے طریقہ زندگی سے محبت, آپ کی بود و باش سے محبت, آپ کے صحابہ سے محبت, آپ کے اہل بیت سے محبت, آپ کے شہر سے محبت, ان ساری چیزوں سے محبت, یہ تقاضا ہے آپ کی محبت کا. ہمارے ہاں چونکہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا چند سالوں سے جشن ولادت منانے کا, ہمیں حق نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں کہ ہم کسی کی نیت پر حملہ کریں۔ یقیناً بہت سے لوگ محبت ہی کی بنا پر جشن مناتے ہوں گے، لیکن اگر ہم صحابہ اکرام کے حالات کا مطالعہ کریں، تابعین تبع تابعین کے حالات کا مطالعہ کریں، اولیاء کرام، محدثین، مجاہدین، شہداء، دین کے سچے وفاداروں، جانصاروں کے حالات کا مطالعہ کریں، تو ان میں سے کسی نے بھی جشن نہیں منایا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ صحابہ کی سوانح، صحابہ کے حالات، صحابہ کی تاریخ، صحابہ کی زندگی کتابوں میں محفوظ ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں کہ یہاں بیٹھا میں دعویٰ کر رہا ہوں مدنی مسجد میں کہ کون ہے جو جا کر دیکھے گا صحابہ کے حالات کو۔ آپ دیکھ لیجئے صحابہ کے حالات میں آپ کو یہ چیز، جشن منانے والی چیز نہیں ملے گی۔ دو چیزیں بالکل تسلیم شدہ، ایک چیز تو یہ کہ صحابہ کرام سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اس دھرتی میں نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا۔ صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ سند عطا کی، یہ سند عطا کی، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ ان سے، وہ اللہ سے راضی۔ تو صحابہ سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں، یہ بات بھی تسلیم شدہ۔ اور یہ بات بھی تسلیم شدہ کہ صحابہ کے حالات میں ہمیں جشن منانے کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، ہے تو عمر فاروق کے حالات، ہے تو عثمان ذوالنورین، حضرت علی مرتضیٰ، یہ سب حضور کے سچے عاشق، سکہ بند عاشق، جن کے عشق و محبت پر ساری دنیا کا اتفاق، سارے مسلمانوں کا اتفاق، لیکن آپ کو کوئی روایت ایسی نہیں ملے گی کہ وہ جشن ولادت مناتے ہوں۔ ہاں اگر میں یہ کہوں کہ ہم سال میں ایک بار جشن مناتے ہیں اور وہ ہر روز مناتے تھے، ہر گھڑی مناتے تھے، تو یہ غلط نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ ہر قدم اٹھاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ہر معاملہ کرتے تھے آپ کی شریعت کے مطابق، اور خرید و فروخت کرتے تھے، نکاح بیاہ کرتے تھے آپ کے طریقوں کے مطابق، گویا کہ وہ سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اور ہر دن کے 24 گھنٹے جشن مناتے تھے، حضور کی یادوں کو تازہ رکھتے تھے، سونے لگتے تھے، سوچتے تھے آپ کیسے سوتے تھے، کیا دعا پڑھتے تھے، اٹھتے تھے تو وہی دعا پڑھتے تھے جو آپ بیداری کے وقت پڑھتے تھے، اور پھر نماز پڑھتے تھے آپ کے طریقے کے مطابق، بازار میں جاتے تھے آپ کے طریقے کے مطابق، اور دکان چلاتے تھے آپ کی تعلیمات کے مطابق۔ تو گویا کہ ہر وقت وہ جشن مناتے تھے، اور اصل طریقہ یہی ہے جو صحابہ اکرام نے اختیار فرمایا۔ تو بھائی ایک بات کا سخت اندیشہ ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جشن ولادت منانا شروع کیا، اور یقیناً جب انہوں نے جشن منانے کا آغاز کیا ہوگا تو بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے اخلاص کے ساتھ، لیکن پھر ہوا کیا کہ وہ محبت، وہ اخلاص، وہ عشق جو عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے ان کو تھا وہ تو پیچھے رہ گیا، لیکن رسمیں آگے نکل گئیں، اور ایسی رسمیں اور جشن ہی رہ گیا، جشن ولادت نہ رہا، ولادت کا لفظ تو اڑ گیا، جشن رہ گیا، اور جشن بھی ایسا کہ کہا جاتا ہے کہ اب جتنی شراب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جشن ولادت کے موقع پر پی جاتی ہے سال میں کسی دن میں نہیں پی جاتی، جتنی بدکاری اس دن میں ہوتی ہے کسی اور دن میں نہیں ہوتی۔ تو بہت سے لوازمات اس کے ساتھ آ گئے، تو ڈر لگتا ہے بھائیو، ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو ہم چلتے چلتے بہت دور نکل جائیں، یہاں تک کہ اللہ نہ کرے عشق تو غائب ہو جائے اور فسق باقی رہ جائے، کیونکہ دن بدن اس میں نئی نئی چیزیں شامل ہوتی جاتی ہیں، اور حد تو یہ کہ اب جو اس جشن منانے میں حصہ نہیں لیتا اس کے عشق و محبت کو شک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، چاہے اس کی 24 گھنٹے کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو شک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، شک کی نظروں سے نہیں صاف صاف کہا جاتا ہے یہ منکر رسالت ہے، یہ منکر صلاۃ السلام ہے، یہ گستاخ رسول ہے، اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ تو بہرحال آج 12 ربیع الاول کی مناسبت سے یہ چند باتیں زبان پر آ گئیں۔ اصل یہ عرض کر رہا تھا اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ جو پھیل گئی تو صحابہ اکرام کا عجیب حال ہوا، اور اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، فرمایا کہ کیا اگر آپ انتقال فرما گئے یا شہید ہو گئے تو تم الٹے پاؤں کفر کی طرف، جاہلیت کی طرف واپس چلے جاؤ گے؟ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو الٹے پاؤں واپس چلے جائیں گے وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے، وہ نقصان کریں گے تو صرف اپنا، اللہ کا نہیں، اللہ کا دین مجھ اور آپ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ارے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے اللہ کا دین ختم نہیں ہو سکتا تو رب کعبہ کی قسم میرے جیسے اور آپ جیسے لاکھوں کروڑوں کے دین کو چھوڑنے یا دنیا سے جانے سے اللہ کا دین ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور کے صدقے تو سب کچھ ملا، قرآن ملا، شریعت ملی، سنت ملی، دین ملا، تمدن ملا، ثقافت ملی، عزت ملی، ایمان ملا، ہمیں یہ سب کچھ آپ کے صدقے کے ملا، لیکن اللہ کہتے ہیں آپ کے جانے کی وجہ سے بھی تم پر لازم ہے، آپ کے جانے کے باوجود تم پر لازم ہے کہ اللہ سے جڑے رہو، دین سے جڑے رہو، اور جو دین کو چھوڑ دے گا وہ اللہ کا، اللہ کے دین کا، اللہ کی کتاب کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ اور آپ کے بعد بھی، آپ کے بعد بھی بڑی بڑی قد آور شخصیات دنیا میں آئیں، جبال علم آئے، علم کے پہاڑ، آج تو لفظوں کی، القاب کی بے حرمتی کا دور ہے، لوگ ایسے ہی کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں علم کا پہاڑ، اور علامہ اور مفسر اور محدث اور ادیب اور نہ معلوم کیا کچھ القاب دے دیتے ہیں، لیکن بعض ایسی شخصیات مسلمانوں کی تاریخ میں آئیں جو واقعی جبال علم تھے، علم کے پہاڑ تھے، اور جب وہ دنیا سے گئے بے شمار دل ٹوٹے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے سمندر رواں ہوئے، اور لوگوں نے سمجھا اب کیا بنے گا دین کا، اب کون رکھوالا، لیکن اللہ کا دین ختم نہیں ہوا، اور بڑی کوششیں کی کافروں نے اللہ کے دین کو مٹانے کی، ایسی کوششیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، ایسی تدبیریں، ایسی سازشیں، ایسی کوششیں کہ لگتا تھا کہ ان سے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، لیکن اللہ کا دین اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ مطمئن رہیں، مطمئن رہیں، مغرب کی ثقافت اور مغرب کی معیشت اور مغرب کی فوجی قوت اور مغرب کی ٹیکنالوجی اور مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کے غلبے کے باوجود اور ان کی دین کو مٹانے کی کوششوں کے باوجود مطمئن رہے کہ دین اسلام مٹ نہیں سکتا، یہ کبھی بھی مٹ نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو دین کو چھوڑے گا اور جو دین سے الٹے پاؤں واپس چلے جائے گا تو اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ بس یہ ذلہ الشاکرین، اور اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو. شکر کرنے والے, شکر زبان سے بھی ہوتا ہے, شکر دل سے بھی ہوتا ہے, اور شکر عمل سے بھی ہوتا ہے. یہاں کون مراد ہیں شکر کرنے والوں سے؟
www.dasquran.com
وہ لوگ جو دین پر جمے رہیں, جیسے بھی حوادث آئیں, کیسے بھی مصائب آئیں, اور کیسے بھی حالات کیوں نہ پیدا ہوں, وہ دین سے پیچھے نہیں ہٹیں اور دین کے دامن کو نہ چھوڑیں. تو اللہ کہتے ہیں میں ایسوں کو بدلہ ضرور دوں گا, ان شکر کرنے والوں کو جو ہر حالت میں, جفا ہو کہ وفا, بہار ہو کہ خزاں, فتح ہو یا کہ شکست, امیری ہو یا کہ غریبی, بیماری ہو یا کہ صحت, ہر حال میں دین سے جڑے رہیں. تو اللہ کہتے ہیں ان ثابت قدم رہنے والوں کو میں جزا ضرور دوں گا. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ, اور کسی شخص کو اللہ کے حکم کے بغیر موت نہیں آ سکتی. کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر موت نہیں آ سکتی. کتابا مؤجلا, موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے اللہ کے ہاں, موت کا وقت لکھا ہوا ہے, اور ہر شخص کی موت کا وقت اللہ نے متعین کر رکھا ہے. اللہ نے یہ بات قرآن کریم میں کئی جگہ بیان فرمائی. سورہ انعام میں فرمایا هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون, وہ یہ جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور تمہارے لیے ایک اجل, ایک میعاد متعین کر دی. اس طریقے سے سورہ نحل میں فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, جب کسی کی موت کا وقت آ جائے نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتا ہے نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتا ہے, اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی. اور سورہ فاطر میں فرمایا وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ, کسی کی عمر میں کمی اور کسی کی زیادتی یہ سب کتاب تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو موت نہیں آ سکتی. اللہ نے جس کی موت کا جو وقت متعین کیا, وہ جب وقت آ گیا تو کوئی موت سے بچا نہیں سکے گا, کوئی موت سے نہیں بچا سکے گا, نہ باڈی گارڈ, نہ حفاظتی دستے, نہ پولیس, نہ فوج, نہ کسی بڑی طاقت کی سرپرستی, نہ احتیاطی تدابیر, نہ محلات, نہ قلعے, نہ غاریں, نہ بکتر بند گاڑیاں, کوئی چیز بھی موت سے نہیں بچا سکے گی. اگر یہ چیزیں موت سے بچا سکتی ہوتی تو ان کو موت نہ آتی جن کے پاس یہ سب کچھ تھا. مال و دولت کے ڈھیر تھے, طرح طرح کے ڈاکٹر ان کے غلام تھے, اور حکیم ان کے اشارے ابرو کے منتظر تھے, ہر طرح کے ہسپتال ان کی دسترس میں تھے, احتیاطی تدابیر بھی بہت, لیکن انہیں موت سے کوئی چیز بھی بچا نہ سکی. اور جس کا وقت نہ آیا ہو اور جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا, بلکہ جو ہلاکت کے اسباب ہوتے ہیں اور جو ہلاکت کا انتظام کرنے والے ہوتے ہیں اللہ انہی کے ذریعے سے حفاظت کروا دیتے ہیں. فرعون نے یہ عزم کیا میں ایسا بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا جو میرے اقتدار کے لیے خطرہ بنے, اور ایک طرف فرعون نے تدبیر کی ایسے بچے کو پیدا ہونے اور بڑا ہونے سے بچنے کی تدبیر کی, اپنے لیے اقتدار کا خطرہ بننے سے بچنے کی تدبیر کی, اور دوسری طرف اللہ نے تدبیر کی, اور اللہ نے تدبیر یہ کی کہ وہ جو تیرے اقتدار کے لیے خطرہ بنے گا وہ تیرے محل میں تیرے خرچے پر پرورش پائے گا. چنانچہ ایسے ہی ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں اسی کے خرچے پر ہوئی. تو جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا. جس زمانے میں خارجیوں نے مختلف صحابہ کرام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو ایک خارجی کی ڈیوٹی لگی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی. رات کے اندھیرے میں ان کے گھر کے باہر چھپ کر بیٹھ گیا کہ جب فجر کی نماز کے لیے نکلیں گے تو میں انہیں شہید کر دوں گا. اللہ کی شان حضرت عمر بن عاص کو اسی رات اس حال لگ گئے جن کی وجہ سے آپ باہر نہیں نکل سکے اور ان کا غلام خارجہ وہ نماز کے لیے نکلا. اس نے حضرت عمر بن عاص کے شبہ میں ان کے غلام ہی کو شہید کر دیا. لیکن جب پتہ چلا کہ حضرت عمر تو بچ گئے اور ان کا غلام قتل ہو گیا تو اس نے عجیب الفاظ کہے. اس نے کہا اردت امرا واللہ اراد خارجہ. میں نے تو ارادہ کیا تھا عمر بن عاص کو قتل کرنے کا اور اللہ نے ارادہ کیا تھا عمر کو بچانے کا اور خارجہ کو قتل کروانے کا اور ہوا وہی جو اللہ نے چاہا. تو اللہ فرماتے ہیں وما کان نفس ان تموت الا باذن اللہ. کسی شخص کو اللہ کے حکم کے بغیر موت نہیں آ سکتی. کتابا مؤجلا موت کا وقت لکھا ہوا ہے. ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرد ثواب الآخرت نؤتہ منہا. جو دنیا کا فائدہ چاہتا ہے ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے اسے ہم آخرت میں سے دے دیتے ہیں. دو قسم کے لوگ ہیں, کچھ دنیا کا فائدہ چاہنے والے اور کچھ آخرت کا فائدہ چاہنے والے. اللہ فرماتے ہیں دونوں کی آرزو پوری ہو جاتی ہے لیکن ایسا نہیں کہ دنیا کا فائدہ چاہنے والا جتنا چاہے اتنا ہی اس کو مل جائے. ایسا نہیں ہے جتنا چاہے اس کو مل جائے بلکہ ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے. اللہ اکبر, مجھے تو ڈر لگتا ہے اپنے جیسوں کے, اپنے جیسوں کے, میں آپ کو نہیں کہتا, اپنے جیسوں کے ایمان کی کمزوری دیکھ کر اور دنیا سے محبت دیکھ کر کہ اگر اللہ یہ اعلان کر دیتا کہ اے دنیا چاہنے والو تم جتنی دنیا چاہو گے اتنی مل جائے گی لیکن پھر آخرت نہیں ملے گی. اگر اللہ یہ اعلان کر دیتے کہ اے دنیا کے عاشقو, اے دنیا کے پروانو, تم جتنی دنیا چاہو گے اتنی دنیا تمہیں دے دی جائے گی تو مجھے تو ڈر ہے کہ بے شمار ایسے ہوتے جو کہتے بس دے دے پھر جتنی ہماری دنیا جتنی ہم چاہتے ہیں وہ دے دے, آخرت کا معاملہ تو بعد میں دیکھا جائے گا. باوجود کہ ہم جانتے ہیں ہمیں دنیا اتنی نہیں ملے گی جتنی ہم چاہتے ہیں, کسی کو بھی اتنی دنیا نہیں ملی جتنی اس نے چاہی. بڑی بڑی تمنائیں, بڑے منصوبے, بڑے بڑے پروگرام, بڑے بڑے تخیلات اور تصورات بنائے ہوئے اور ہر شخص یہ سمجھتے کہ جتنا دنیا حاصل کرنے کا ارادہ تھا اتنی دنیا مجھے ملی نہیں. تو باوجود ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جتنی دنیا چاہتے ہیں اتنی نہیں ملے گی لیکن اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ مقصد زندگی کا بن گیا دنیا, دنیا کی راحت, دنیا کی عزت, دنیا کی خواہشات, دنیا کا آرام اور دنیا کا حصول یہ مقصد بن گیا. جینے سونے کا مقصد یہی, محنت مشقت کا مقصد یہی, اور ذہانت اور سارے اعضاء کا مقصد یہی, اسی میں سب کو لگا رکھے. علم کا مقصد یہی عمل کا مقصد یہی. اور معاف کیجئے گا, بعض لوگوں کے انداز سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عبادت کا مقصد بھی اصل میں دنیا ہے. ایسے لگتا ہے کہ عبادت کا مقصد بھی دنیا, کہ نماز پڑھیں گے تو رزق میں برکت ہوگی. اور برکت کا مطلب ہمارے نزدیک کیا ہے کہ ایک کے دو بن جائیں گے بلکہ 100 بن جائیں گے. یہ صدقہ کریں گے تو سنا ہے ہم نے حدیث میں آیا قرآن میں آیا اور زیادہ دیں گے تو ہو سکتا ہے 10 دیے 100 بن جائیں, اور 1000 دیا 1,00,000 بن جائے. تو دنیا یعنی عبادت کر رہے تو وہ بھی دنیا کے لیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, کیا دعا فرمائی, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اے اللہ دنیا کو ہماری زندگی کا اور ہمارے علم کا اور ہماری خواہشوں کا اور ہماری رغبتوں کا سب سے بڑا مقصد, سب سے بڑی فکر اور سب سے بڑی سوچ نہ بنا دینا. تو اللہ فرماتے ہیں جو دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا میں سے دیا جائے گا جو اس کے مقدر میں. یہ مضمون اللہ نے دوسری جگہ بھی بیان فرمایا, مثال کے طور پر سورہ اسراء میں فرمایا, من کان یرید العاجلتا اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم. اللہ اکبر, عجیب آیت ہے, توجہ سے سنیے گا. اللہ کیا فرماتے ہیں, من کان یرید العاجلتا, جو دنیا چاہتا ہے, جلدی کی چیز چاہتا ہے, نقد چاہتا ہے, کہتا ہے مجھے ادھار نہیں چاہیے, نقد دے, جلدی دے, آجلا دنیا دے, تو اللہ کہتے ہیں اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید, ہم اس دنیا میں اس کو دنیا دے دیتے ہیں لیکن جتنی ہم چاہتے ہیں, اتنی نہیں جتنی یہ چاہتا ہے, جتنی ہم چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. اور کس کو دیتے ہیں, لمن نرید, جسے ہم چاہتے ہیں. ایک تو اتنی دیتے ہیں جتنی ہم چاہتے ہیں, یہ نہیں کہ جتنی اس نے چاہی اتنی دے دی جائے, ورنہ تو ہم میں سے ہر ایک پاکستان کا صدر بننے کے چکر میں ہوتا. اقتدار کی حبس تو کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی, شاید کوئی بھی پھر اورنگی ٹاؤن میں کرنگی میں رہنا نہ چاہتا, ہر ایک اسلام آباد ہی میں رہائش اختیار کرنے کی کوشش کرتا. اسلام آباد کی زمین تو تنگ آ جاتی, کئی اسلام آباد بنانے پڑتے اور شاید کئی محل اور کئی ایوان صدر بنانے پڑتے, اس لیے کہ ہر ایک کی خواہش, اب کس کس کی خواہش پوری ہو. لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں, ہر خواہش نہیں پوری ہوگی اور ہر کسی کی نہیں پوری ہوگی, ہر خواہش نہیں اور ہر کسی کی نہیں. لیس کل ما یتمنى المرء یدرکه تجری الرياح بما لا تشتهي السفن. عربی کا شاعر کہتے ہیں ہر تمنا پوری نہیں ہو سکتی, ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان جو تمنا کرے وہ پوری ہو جائے. بسا اوقات ہوائیں سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کے الٹے رخ پر بھی چلتی ہیں, باد مخالف بھی چلتی ہے. ہو سکتا ہے اس کی خواہش تو کچھ تھی اور ہو گیا کچھ اور, اس کے الٹ ہو گیا. تو فرمایا کہ جو دنیا چاہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں لیکن کتنی, جتنی ہم چاہتے ہیں. ما نشاء, میرا اللہ کہتا ہے جتنی ہم چاہتے ہیں. ارے تیری چاہت نہیں چلے گی, میری چاہت چلے گی, جتنی میں چاہوں گا. ایسا نہیں کہ جو تو چاہے, جب تو بندہ نہ رہا تو خدا بن گیا, کہ جو چاہا وہ ہو گیا, جو چاہا وہ ہو گیا. اللہ اکبر. ایک اللہ والے سے پوچھا کسی نے, سنائیے کیسے گزر رہی ہے. انہوں نے کہا, ارے کیا پوچھتے ہو اس شخص کا حال کہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے, جو چاہتا ہے مل جاتا ہے. انہوں نے کہا, تم اتنے بڑے کیسے آ گئے کہ جو چاہتے ہو ہو جاتا ہے اور جو چاہتے ہو مل جاتا ہے. اس نے کہا, میں نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے سامنے فنا کر دیا, اللہ کی چاہت کے سامنے فنا کر دیا. اللہ کھلا دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں اللہ میں تو یہی چاہتا تھا تو کھلا دے. اللہ بھوکا رکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں اللہ میرے دل چاہتا تھا میں کبھی کبھی بھوکا بھی رہا کروں. اللہ صحت دیتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ میں تو صحت چاہتا تھا. اللہ بیمار کر دیتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ بیماری سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں, میں تو یہی چاہتا تھا. تو میں نے اللہ کی چاہت کو اللہ کی چاہت کے سامنے فنا کر دیا. تو فرما رہے کہ وہی ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں, اس لیے کہ میں نے کہا اللہ جو چاہے تو میں اس پر راضی, راضی بقضائک, تیری قضا پر راضی, تیری تقدیر پر راضی, تیرے فیصلے پر راضی. اور ہمارے جیسا تھا شاعر ابو الاتاہیہ صاحب, ان سے کسی نے پوچھا سنائیے کیسے گزر رہی ہے. انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو, ایسی زندگی گزار رہا ہوں, نہ رحمان راضی ہے نہ شیطان راضی ہے نہ میں خود راضی ہوں. انہوں نے اس کی تشریح پوچھی, کہنے لگا رحمان چاہتا ہے میری اطاعت کرو, مجھ سے مکمل اطاعت ہوتی نہیں. شیطان کہتا ہے بڑے بڑے گناہ کرو, ان کی میرے اندر جرت نہیں. شیطان کہتا ہے بڑے بڑے گناہ کرو, جرت نہیں, بزدل ہوں, کمزور ہوں. اور نفس بے شمار خواہشات پوری ہونا چاہتا ہے, وہ پوری ہوتی نہیں ہے, تو کوئی بھی راضی نہیں ہے, رحمان بھی راضی نہیں, معاذ اللہ شیطان بھی خوش نہیں. کہ جتنے بڑے بڑے جرم وہ چاہتے میں اپنے اندر کرنے کی جرت نہیں پاتا, اور نفس کے تقاضے, نفس کی خواہشات وہ ساری پوری ہوتی نہیں ہے, تو کوئی بھی خوش نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جو دنیا چاہتے ہم اس کو دے دیتے ہیں, لیکن جتنی ہم چاہتے ہیں اور جسے ہم چاہتے ہیں. ثم جعلنا له جہنم, لیکن جس نے دنیا کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزاری, اللہ کہتے ہیں اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا. ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن. توجہ فرمائیے گا میرے بھائیو, صرف دعوے نہیں چلیں گے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں, صرف دعوے نہیں چلیں گے, صرف نعرے نہیں چلیں گے, صرف شاعری نہیں چلے گی, صرف قوالیاں نہیں چلیں گی, صرف نعت نہیں چلے گی, صرف زبانی جمع خرچ نہیں چلے گا, صرف تقریریں نہیں چلیں گی, صرف جلسے جلوس نہیں چلیں گے. اللہ کہتے ہیں ومن اراد الاخرتا, جو آخرت چاہتا ہے, آخرت چاہتا ہے, بس آلہا سائیہا, اور اس کی کوشش بھی کرتا ہے. ایسا نہیں چاہتا ہے میں بہت چاہتا ہوں, بہت چاہتا ہوں مدینے والے کو, بہت چاہتا ہوں. ارے چاہتا ہے تو مدینے والے کی غلامی اختیار کر لے. نہیں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, اتنی چاہت نہیں ہے, بس اتنی چاہت ہے کہ میں دودھ کی سبیل لگا سکتا ہوں, اتنی چاہت ہے کہ میں بہت لمبا جھنڈا لہرا سکتا ہوں, اتنی چاہت ہے کہ سارے مجمع کو مٹھائی کھلا سکتا ہوں. یہ چاہت تو ہے, لیکن غلامی اختیار کر لوں, اتباع کروں پوری زندگی میں, یہ چاہت نہیں ہے. ابھی میں راستے میں آتے ہوئے دیکھا, اللہ اکبر, سزوکیوں پر جا رہے ہیں, بعض خواتین جا رہی ہیں, میں نے خود دیکھی, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, جھنڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار عشق کے لیے, لیکن بے پردہ بیٹھی ہوئی ہیں, بالکل بے پردہ, جھنڈے بھی لہراتی جا رہی ہیں. تو بھائی ایسی چاہت, اللہ کہتے ہیں ومن اراد الاخرتا, جو آخرت چاہتے بس آلہا سائیہا, اور پھر آخرت کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ کہتے ہیں میں تو چاہتا ہوں, یہ جو ہم کہتے ہیں نا میں چاہتا ہوں, میں محبت رکھتا ہوں, میں جان بھی قربان کر سکتا ہوں, یہ جو ہم ڈائیلاگ بولتے ہیں, ان ڈائیلاگ کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن اللہ تو ہماری چاہتوں کو جانتا ہے, اللہ ہماری حقیقت کو جانتا ہے, یہ اندر کیا ہے اللہ کو معلوم. تو اللہ کہتے ہیں کوشش بھی کرنی پڑے گی, صرف باتوں سے, زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا, بس آلہا سعیہا, کوشش بھی کرے, اور وہو مؤمن, اور مومن بھی ہو. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, اللہ فرماتے ان لوگوں کی کوشش کی میں قدر کروں گا, میں قدر کروں گا, ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی, میں قدر کرنے والا اللہ ہوں. میرے ناموں میں سے ایک نام شکور بھی ہے, قدر کرنے والا. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, اسی طریقے سے اللہ نے سورہ شورا میں بھی فرمایا من کان یرید الحرف الآخرتی نزد لہو فیہا ومن کان یرید حرف الدنیا، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس میں اضافہ کر دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہی بات یہاں پر، لیکن یہاں ایک توجہ سے بات سن لیجیے گا، اللہ نے سورہ بقرہ میں تو خود تعریف فرمائی ان لوگوں کی جو اللہ سے دنیا بھی مانگتے ہیں اللہ سے آخرت بھی مانگتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ کہتے ہیں میرے بعض بندے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے آخرت میں بھی بھلائی دینا اور دوزخ کی آگ سے تو بچا لینا۔ تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، ان کی تعریف فرمائی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا، اللہ جو دینے دنیا ہی میں دے دے بس آخرت پیش نظر نہیں، تو اللہ نے ان کی مذمت فرمائی۔ تو جو صرف دنیا مانگتے ہیں ان کی مذمت فرمائی، لیکن جو دنیا کی بلائی بھی مانگتے ہیں آخرت کی بلائی بھی مانگتے ہیں ان کی اللہ نے تعریف فرمائی۔ اور یہاں اللہ کہہ رہے جو دنیا کا فائدہ چاہتے ہم اس کو دنیا میں سے دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا چاہتے اس کو آخرت میں سے دے دیتے ہیں۔ تو بظاہر دونوں آیتوں میں ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے، وہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ دنیا کی بھی بھلائی بھی مانگے اللہ سے آخرت کی بھلائی بھی مانگے، اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں وہ صرف آخرت کی بھلائی مانگے۔ تو بھائی غور سے سن لیجئے، صرف دنیا کی بھلائی مانگنا اور چیز ہے اور دنیا میں بھلائی مانگنا یہ اور چیز ہے۔ صرف دنیا کی بھلائی مانگنا، اللہ بس دنیا دے، اللہ رزق میں خوب برکت دے، اللہ اولاد ایسی دے، اللہ مکان ایسا دے، اللہ صحت دے، اللہ دنیا میں عزت دے، یہ ہے صرف دنیا کی بھلائی مانگنا، دنیا کا فائدہ مانگنا یہ اور چیز، اور ایک یہ کہ اللہ دنیا میں مجھے یہ چیزیں دے دے اور آخرت میں بھی محروم نہ رکھنا، یہ اور چیز ہے۔ تو صرف دنیا کو مقصد بنا لینا یہ اور چیز، یاد رکھیں صرف رزق کو دولت کو مقصد بنا لینا اور چیز، لیکن دنیا میں رزق مانگنا یہ اور چیز ہے۔ اور صحیح بات تو یہ کہ مومن اللہ سے دنیا بھی مانگتا ہے دین کے لیے، اللہ مومن سے دنیا مانگتا ہے دین کے لیے، مومن اللہ دنیا مانگتا ہے اللہ سے دین کے لیے، اللہ صحت دے اور اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ بعض اللہ کے نیک بندے ہیں صبح صبح ورزش کرتے ہیں اور ہوا صاف ستھری ہوا میں سانس لیتے ہیں اور اپنی صحت باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ دل میں یہ کہتے ہیں اللہ اور اچھی صحت دے تاکہ میں تیرے دین کی خدمت اور اچھے طریقے سے کر سکوں۔ تو بظاہر تو یہ دنیا لے رہا ہے لیکن کس لیے؟ دین کے لیے۔ اللہ تو دولت دے، رزق حلال دے تاکہ میرا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلے، تاکہ میں کسی کا محتاج نہ بنوں، اور تاکہ اللہ میں تیری راہ پر خرچ کر سکوں، مدارس پر، مساجد پر، اور تیرے دین کی سربلندی کے لیے اور کفر کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس دولت کو خرچ کر سکوں۔ تو یہ مان تو رہے دنیا لیکن کس لیے؟ دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو وہ لوگ اس کا مصداق نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جو صرف دنیا کو مقصد بنا کر مانگتے ہیں۔ فرمایا کہ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کا فائدہ چاہتا ہے ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں، وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَتِ، اور جو آخرت کا فائدہ چاہتا ہے نُوتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں، وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ، اور ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ پہلے بھی فرمایا تھا اللہ بدلہ دیتے ہیں شکر کرنے والوں کو، یہاں پر بھی فرمایا ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ میں نے عرض کیا کہ وہاں پر معنی یہ تھا کہ جو ہر حال میں دین پر ثابت قدم رہے وہ ہے شاکر، اور یہاں معنی کہے جو جہاد کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے، نام بری، شہرت، روپیہ پیسہ، ملک اور مال یہ مقصد نہ ہو، تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کو بدلہ ضرور دیں گے. وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی گزرے جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والے لڑے، بہت سے نبی گزرے جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جہاد میں حصہ لیا. فَمَا بَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ، لیکن جو کچھ اللہ کی راہ میں پیش آیا اس کی وجہ سے نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، وما ضعفوا، نہ کمزور ہوئے، وما استکانوا، اور نہ ہی دبے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ محبت کرتے ہیں صبر کرنے والوں سے. اللہ فرما رہے ہیں اے مسلمانوں تم پہلے مجاہد نہیں ہو. خطاب کن سے؟ صحابہ اکرام سے. آپ جان چکے غزوہ احد میں جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، اور پھر بعض لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، کسی نے کہا کہاں گئی وہ اللہ کی مدد جو کہتے تھے آئے گی، کسی نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو ان کو شکست نہ ہوتی، معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم پہلے مجاہد نہیں ہو، تاریخ میں بے شمار مجاہد گزرے، بہت سارے انبیاء کے ساتھ بے شمار اللہ والوں نے مل کر جہاد و قتال میں حصہ لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن نے بیان کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ اللہ نے بیان کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ قرآن نے بیان کیا، حضرت شمویل کا قصہ قرآن نے بیان کیا، جن کی قیادت میں مختلف اللہ والوں نے جہاد میں حصہ لیا. لیکن اللہ کہتے ہیں جب ان کو مصیبتیں آئیں تو نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ کمزور ہوئے، نہ دبے. تین الفاظ استعمال کیے، وہن، ذوف، استکانہ. ما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، وما ضعفوا، وما استکانوا. تین الفاظ، نہ تو ان کے اندر وہن آیا، نہ ان کے اندر ذوف آیا، اور نہ ان کے اندر استکانت آئی. تینوں میں کیا فرق ہے؟ وہن کی ایک تشریح تو وہ ہے جو آپ پہلے سن چکے چند دروس پہلے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے آپ نے فرمایا کہ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا وکراہۃ الموت، دنیا کی شدید محبت اور موت سے شدید نفرت. دنیا کی محبت غالب آ جائے اور موت کو بالکل بھول جائے، مرنا چاہتا ہی نہیں. یاد رکھیں دنیا کی شدید محبت یہ یہود کی خصلت ہے. اللہ نے بیان کیا، آپ سن چکے سورۃ البقرہ پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا یبدو احدہم لو یعمرو الف سنہ، ان میں سے ایک ایک چاہتا ہے کہ کاش مجھے ہزار سال کی زندگی مل جائے، مرنا چاہتا ہی نہیں ہے. موت سے شدید بودھ، نفرت، دوری. تو ایک تو وہ آپ تشریح سن چکے، باقی یہاں پر جو تین الفاظ استعمال کیے تو بعض حضرات نے تینوں میں فرق کیا. وہن کا تعلق ہے دل سے، ضعف کا تعلق ہے جسم اور عمل سے، اور استکانہ کا معنی ہے عجز کا، زبان سے اظہار، عجز کا اظہار. یہ تین فرق، تینوں الفاظ کے یہ تین معنی بیان کیے گئے. تو فرمایا کہ نہ تو دل کمزور ہوا، نہ جسم ضعیف ہوا، اور نہ ہی وہ جھکے. حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تینوں کے درمیان فرق کیا، فرمایا کہ وہن کا مطلب ہے خوف کا غلبہ، اور ذوف کا مطلب ہے ایمان کے اندر شک شبہ. اور استکانہ کا مطلب ہے دین کو تبدیل کر لینا. یہ تین معنی بیان کیے. وہن کا معنی ہے غلبہ خوف، خوف غالب آ جائے، بڑی طاقتوں کا خوف، دشمنوں کا خوف، کافروں کا خوف غالب آ جائے. اور خوف کیا؟ ایمان کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہونے لگیں. اور استکانہ کیا؟ معاذ اللہ اتنا ڈر جائے کہ دین تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو جائے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج بھی چونکہ حالات مسلمانوں کے حق میں اچھے نہیں ہیں، بڑی مظلومیت، بڑی مغلوبیت، بڑی مقہوریت، بڑی ذلت سی، اللہ کرے کہ کوئی صورت بن جائے کہ ہماری ذلت عزت میں بدل جائے. اور یہ ذلت کو عزت میں بدلنا اللہ پاک نے ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے.
www.darsequran.com
وہ اس طریقے سے کہ ہم عزت والوں کی غلامی اختیار کر لیں، اللہ ہم کو بھی عزت عطا فرما دیں گے. تو یہ جو حالات ہیں ان کی وجہ سے آج ایسی صورت ہو رہی ہے، بعض لوگوں کے دلوں پر کفر کا شدید غلبہ، بڑے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا، ایران مٹ جائے گا، پاکستان مٹ جائے گا، اور فلاں ملک مٹ جائے گا، مسلمانوں کے ممالک مٹ جائیں گے، کیا بنے گا، خوف کا غلبہ. اور پھر ایمان کے اندر شکوک و شبہات، پروپیگنڈا اتنا شدید ہے، میڈیا کی جلغار ایسی ہے کہ ایمان کے اندر شکوک و شبہات، اور معاذ اللہ استکانت والی صورت بھی بعض جگہ کہیں کہیں سامنے آتی ہے کہ بعض لوگ معاذ اللہ اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار. لیکن اللہ سمجھا رہے ہیں، دیکھو ایسے مسائل تم میں سے پہلوں پر بھی آئے. اللہ اکبر. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ کرام نے مکہ کے گلی کوچوں میں ہونے والے ظلم و ستم کا شکوہ کیا، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، خوف زدہ، یا رسول اللہ کیا بنے گا، اور کہنے لگے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا کیا ابھی سے گھبرا گئے؟ تم سے پہلے جو گزرے ایسا بھی ہوا کہ بعض کے جسم سے ان کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچ لیا گیا، کھینچ لیا گیا، اور بعض کے سر پر آرا چلا کر ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے. تمہارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، ابھی سے گھبرا گئے تم؟ تو میرے بھائیوں، یہ صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور قرآن زندہ اور تازہ کلام ہے. ہم بھی اس سے تسلی حاصل کریں، گھبرائیے نہیں. مومن کا کام نہیں کہ وہ دل چھوٹا کر لے، وہ کفر کی طاقت سے مغلوب اور مرعوب اور خوف زدہ ہو جائے. اور مومن کا کام نہیں کہ وہ ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے. اور معاذ اللہ، مومن یہ نہیں کر سکتا کہ زندگی بچانے کے لیے اور رزق کے لیے اور خوشحالی کے لیے اپنے دین کو تبدیل کر لے، نہیں. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ کے محبوب ہیں کون؟ صبر کرنے والے. کون ہے بھائی صبر کرنے والے؟ دین پر جمے رہنے والے، یہ ہیں صبر کرنے والے. لوگ یہ سمجھتے کہ غم مصیبت آئے تو آنسو کا قطرہ نہ نکلے آنکھ سے، یہ ہے صبر. ارے نہیں بھائی، صبر تو ہے ثابت قدمی کا نام، ڈٹے رہنے کا نام، ایمان کے ساتھ جڑے رہنے کا نام، نبی کا دامن تھامے رہنے کا نام، اللہ کی رحمت کی امید پر قائم رہنے کا نام، یہ ہے صبر. اور ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. وما کان قولہم الا ان قالوا، اللہ کہتے ہیں جب پہلے ایمان والوں پر مصائب آئے تو انہوں نے ان مصیبتوں کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف نہیں کی، اور اللہ سے شکوہ نہیں کیا، اور دین کو تبدیل نہیں کیا، اور کفر کے سامنے جھکے نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سے دعا کی اور غلطی کا اقرار کیا. وما کان قولہم, اور ان کا قول صرف یہ تھا, صرف یہ تھا, شکوے شکایت کی بجائے یہ کہا, کیا؟ الا ان قالوا, انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا, اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. واسرافنا فی امرنا, اور ہمارے بارے میں ہماری جو زیادتی ہے, ہمارے بارے میں ہماری جو زیادتی ہے اس کو معاف فرما دے. وثبت اقدامنا, اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یہ تھا ان کا قول. وما کان قولہم, ان کا قول تو بس یہ تھا, ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا. میرے بھائیوں اور بہنوں, اس دعا کے ضمن میں چند ہدایات ہیں ہمارے لیے, چند نصیحتیں ہیں, چند اسباق ہیں ہمارے لیے. پہلا سبق اور پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ اپنے عمل پر ناز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. کسی کو اپنے عمل پر ناز نہیں ہونا چاہیے, علم پر, عمل پر, عبادت پر, سخاوت پر, صدقہ خیرات پر, جہاد پر, قربانی پر, استقامت پر, تقوی پر, اتباع سنت پر کسی کو ناز نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. جیسے صحابہ کرام نے کہا, واللہ واللہ لولا اللہ ما اہتدینا بلا تصدقنا بلا صلینا. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت پر نہیں ہو سکتے تھے, نہ ہم صدقہ کر سکتے تھے, نہ نماز پڑھ سکتے تھے. جو کچھ ہوا اس کے کرم سے ہوا, جو کچھ ہوگا اس کے کرم سے ہوگا. تو اپنے عمل پر ناز نہ ہو. اور دوسری ہدایت ہمیں اس دعا کے ضمن میں یہ ملی کہ مومن جتنی بھی کوشش کرے تو عمل کا حق ادا نہیں کر سکتا, لہذا اسے عمل کے باوجود استغفار کرنا چاہیے. اللہ میں نے کوشش تو کی لیکن کوشش کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا, نماز تو پڑھی لیکن نماز کا حق ادا نہیں ہو سکا, تو عمل کے باوجود استغفار کرے. جیسے ان اللہ والوں نے جہاد میں حصہ لینے کے باوجود اور قربانیاں دینے کے باوجود استغفار کیا, اللہ ہمیں معاف فرما دے. اور تیسرا سبق یہ ملا کہ اللہ سے نصرت کی دعا مانگنے سے پہلے, نصرت کی دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگنا ضروری ہے, اپنے گناہوں کی مغفرت کروانا ضروری ہے. جب ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے تو اللہ پاک کی نصرت یقیناً نازل ہوگی. اسی لیے انہوں نے پہلے تو دعا یہ کی, ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا, اللہ معاف فرما دے, اور اس کے بعد دعا کی اللہ کی نصرت کی. اور بھائی چوتھا سبق یہ ملا کہ ثابت قدمی ضروری ہے, اور پانچواں سبق یہ ملا کہ اللہ کی نصرت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ مومن کا کام نہیں ہے, مومن کا کام نہیں کہ ہتھیاروں کا ڈھیر لگا لے یا فوجوں کے جھمگٹے لگا لے تو ناز کرنے لگے کہ اب تو مجھے اللہ کی نصرت کی ضرورت نہیں. نہیں, سب کچھ کے باوجود اللہ کی نصرت کا اپنے آپ کو محتاج سمجھنا یہ ضروری ہے. اور چھٹا سبق یہ ملا کہ عام طور پر جو پریشانی آتی ہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی, اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی. اس لیے جب پریشانی آئے تو ہمیں توبہ اور استغفار کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں, انفرادی پریشانی کے وقت انفرادی توبہ اور استغفار کافی ہے, لیکن اجتماعی اگر پریشانی ہو تو پھر اجتماعی طور پر توبہ اور استغفار ضروری ہے. آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں, ہم تو بہت دعائیں کر رہے ہیں, اللہ کی نصرت کیوں نہیں آتی؟ اور بھائیوں, گناہ تو ہو رہے اجتماعی سطح پر, اللہ کے حکم تو توڑے جا رہے اجتماعی سطح پر. اللہ کے حکم تو توڑنے والے 1 ارب چالیس کروڑ یا پچاس کروڑ اور دعا کرنے والے پانچ لاکھ دس لاکھ پچیس لاکھ تیس لاکھ ایک کروڑ ہی صحیح اور ان میں بھی پتہ نہیں کتنے مخلص ہیں اور کتنے غیر مخلص. تو بھائی اجتماعی جو پریشانی ہو اس کے لیے اجتماعی طور پر توبہ اور استغفار وہ ضروری ہے. تو بہرحال فرمایا کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافروں کی قوم کے خلاف ہماری مدد فرما. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ, اللہ نے ان کو دیا دنیا کا عوض بھی اور آخرت کا اچھا عوض بھی. اللہ کا کلام ہے, اندازہ فرمائیے. اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو دنیا بھی دی آخرت بھی دی, لیکن جہاں دنیا کا ذکر کیا تو اللہ نے صرف یہ کہہ دیا ثواب الدنیا, دنیا کا فائدہ, دنیا کا عوض, دنیا کا بدلہ دیا. لیکن جہاں آخرت کا ذکر فرمایا بحسن ثواب الآخرہ, آخرت کا اچھا عوض, گویا کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ دیا تو ہم نے دنیا میں بھی عوض ان کو, لیکن اصل عمدہ اور بہتر عوض تو آخرت ہی کا ہے, اور ایک مومن کو اسی پر نظر رکھنی چاہیے. واللہ یحب المحسنین, اللہ محبت کرتے ہیں نیکوکاروں سے. بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نیکی کا بدلہ بھی دیتے ہیں اور ساتھ ایسے لوگوں کو اپنے محبوب بھی بنا لیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویسے تو کیسٹ جو ہے وہ ہمارا ایک ہفتے بعد تیار ہوتا ہے, لیکن ربیع الاول کی مناسبت سے پچھلا جو اہم بیان ہوا تھا وما محمد الا رسول کے حوالے سے, تو ہمارے ساتھیوں نے ایمرجنسی میں وہ کیسٹ جلدی بنوایا ہے تاکہ ربیع الاول میں بھی ساتھی سن سکیں. تو وہ آ چکا ہے اسٹال پر, سارے ساتھی وہاں سے ضرور حاصل کر لیں. بھائی فرماتے ہیں مومن کے والد بیمار ہیں, اللہ پاک مومن کو سچا مومن بنا دے اور ان کے والد کو صحت عطا فرما دے. اللہ پاک ہم سب کو بھی سچا مومن بنا دے. بھائی اقبال حسن صاحب فرماتے ہیں میرے بڑے بھائی مقبول حسن پچھلے دنوں انتقال کر گئے, ان کی مغفرت کے لیے دعا اور ان کی بیٹی کے رشتے کی دعا. اور فرماتے ہیں میری آنکھ کی بینائی کم ہو رہی ہے, اس سلسلے میں دعا. تو جتنے بھی مسائل ہیں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. رب انی مغلوب فانتصر. یا رب العالمین, یا ارحم الراحمین, ہم سب گناہگار ہیں, اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, ندامت کا اظہار کرتے ہیں, اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں گناہوں کی نجاست سے پاک فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین, یا ارحم الراحمین, ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق, سچے غلام اور سچے فرما بردار امتی بننے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کی, آپ کی فکر کو زندہ کرنے کی, اللہ آپ کی شریعت کو عام کرنے کی, آپ کی لائی ہوئی کتاب مقدس کو پوری دنیا میں پھیلانے کی. اے اللہ ہم کو توفیق عطا فرما دے, اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دے. اللہ اپنی زندگیوں میں, اپنے گھروں میں, اپنے بازاروں میں, اپنی دکانوں میں, اپنی فیکٹریوں میں, اپنے محلوں اور شہروں اور ملکوں میں, اے اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو, آپ کی مبارک شریعت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ کرم فرما دے, رحم فرما دے, معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب پریشان ہیں، یا اللہ ہر طرح کی پریشانیاں مادی بھی اور روحانی بھی، اور ہر طرح کی بیماریاں جسمانی بھی اور روحانی بھی، اے اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دے، ساری بیماریوں سے ہمیں اور ہمارے متعلقین کو اور اہل و عیال کو شفا عطا فرما دے، اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما دے. یا اللہ جتنے حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ ان سب کی نیک تمناؤں اور جائز ضروریات کو پورا فرما دے. اے اللہ ہمارے درس کے یہ شرکا اور پوری دنیا میں درس سننے والے جو سامعین ہیں، یا اللہ ہمارے مومن بھائی اور ہماری مومن بہنیں جو ہمیں ہم سے دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں، یا اللہ ہم ان سب کے حق میں آپ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے. وہ دنیا میں جہاں بھی ہیں ان کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، نیکیوں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ، یا اللہ جو بھائی، جو ہمارے بزرگ اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، یا اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اللہ جی نیک اور مناسب رشتے آسان فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہر انگریزی مہینے کے دوسرے اتوار کو درس ہوتا ہے بہادر آباد میں، القرآن کورسز وہاں پر درس ہوتا ہے ہر انگریزی مہینے کے پہلے اتوار کو دن کے 11:30 بجے. تو اس دفعہ جو درس ہوگا اس کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مبلغ اعظم. تو دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں انشاءاللہ وہاں درس ہوگا. تمام ساتھیوں سے، بھائی بہنوں سے شرکت کی درخواست ہے.
درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ان للہ و انا الیہ راجعون.
ہم و نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com